السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11 بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ ہیں. حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں آئینی ذمہ داریوں پر نئی بحث شروع. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
طالبان کے سابق امیر ملا منصور کو جعلی پاکستانی شناختی دستاویزات کے اصول میں معاونت کے الزام میں 2 افراد گرفتار. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے مطابق بحیرہ روم میں 3 الگ الگ جہازوں کے تباہ ہونے سے خدشہ ہے کہ اس ہفتے 700 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں جب وہ اسمگلروں کے جہازوں میں یورپ پہنچنے کی کوشش میں تھے. اور عراق کی سیکیورٹی افواج نے فالوجہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے جو ایک وسیع تر کارروائی کا آغاز ہے. داعش کے زیر کنٹرول اس شہر کے اندر پھنس کر رہ جانے والے شہریوں کے مسائل کے بارے میں بھی خدشات بڑھ رہے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف جو ان دنوں دل کے آپریشن کے سلسلے میں لندن میں ہیں وہیں سے اپنے وزراء کے ذریعے حکومتی امور کی نگرانی کر رہے ہیں. وہ ویڈیو لنک سے اہم اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف ان دنوں اپنے علاج کے لیے لندن میں ہیں جہاں منگل کو ان کے دل کا آپریشن ہونا ہے. حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اس دوران براہ راست یا وفاقی کابینہ کے وزراء کے ذریعے امور مملکت چلا سکتے ہیں، لیکن سیاسی و قانونی حلقوں میں اس صورتحال پر ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے. وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری بیان میں یہ وضاحت تو کی گئی ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق وزیر اعظم کابینہ کے کسی رکن کو اجلاسوں کی صدارت کرنے کے لیے نامزد کر سکتے ہیں، اور آئین کے شق 48 کے تحت صدر امور کی انجام دہی کے لیے وزیر اعظم اور کابینہ کی سفارشات کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. لیکن ایک ایسے وقت جب ملک کے وزیر اعظم دوران علاج مکمل طور پر اپنے فرائض انجام دینے کے قابل نہیں ہوں گے، اس وقت آئینی طور پر کیا معاملہ ہوگا، اس بارے میں صورتحال خاصی مبہم ہے. وزیر اعظم کی سب سے بڑی ناقد اور حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں، لیکن اس سارے معاملے کی وجہ سے صورتحال خاصی مبہم ہو گئی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا،
نیشنل اکنامک کاؤنسل کا اجلاس بجٹ سے پہلے ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسیشن پروپوزل جو ہوتے ہیں وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بجٹ والے دن بلائی جاتی ہے جن میں ان کا اپروول ہوتا ہے، اور اپروول کے بعد پھر صدر کے پاس جاتا ہے اسینٹ کے لیے. اب وہ اگر پرائم منسٹر کی جگہ کوئی اور تو چیئر نہیں کر سکتا، وہ میٹنگ پرائم منسٹر نے چیئر کرنی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے اپروول دینا ہوتا ہے، اور اس اپروول کے بعد سگنیچر کے بعد وہ جو فائنانس بل کا حصہ بنتی ہے چیز. اب یہ سب چیزیں اس وقت گو بگو کی صورتحال ہے.
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر اور ماہر قانوندان کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں قائم مقام صدر کے لیے تو آئین میں وضاحت موجود ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں قائم مقام وزیر اعظم کے بارے میں آئین خاموش ہے.
پرائم منسٹر بھی ہو اور کئی ہفتوں کے لیے وہ اویلیبل نہ ہو، اور ایون درمیان میں ایسی صورت پیدا ہو جائے جس میں وہ اپنا جو ان کی دستوری فرائض ہے وہ انجام دینے سے وہ قاصر ہو، شاید بیہوشی کے عالم میں، آپریشن کے عالم میں، جب بھی وہ اندر ٹریٹمنٹ ہو، ظاہر ہے وہ ان دوائیوں کے اثر میں ہوں گے. اب اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ جس میں وزیر اعظم اپنے فرائض کی انجام دہی ان کے لیے ممکن نہیں رہتی، تو جو بات ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن سے وہ محاورہ ہوگی. شاید مستقبل کے لیے حل سوچیں، کیونکہ ملک تو کسی شخص کے لیے نہیں ہوتے، ملک تو صدیوں کے لیے ہوتے ہیں، اور اس معاملوں کئی طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا ان کو آئندہ کے لیے.
ادھر وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم پیر کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے وفاقی کابینہ اور قومی اقتصادی کونسل کے اجلاسوں کی صدارت کریں گے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گزشتہ دنوں ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد برآمد ہونے والے جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر اعلیٰ سطح پر تحقیقات جاری ہیں، اور اسے پاسپورٹ جاری کرنے میں ملوث 2 عہدیداروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے جعلی شناختی دستاویزات کی تلاش اور منسوخی کے لیے تمام پاکستانیوں کی جانچ پڑتال کی ایک بڑی مہم کا آغاز بھی کر دیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
پاکستانی حکام نے افغان طالبان کے سابق امیر ملا منصور کو جعلی پاکستانی شناختی کارڈ کے حصول میں معاونت کے الزام میں دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان افراد کو کراچی اور کوئٹہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملا منصور گزشتہ ہفتے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے۔ جس گاڑی کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا اس کے قریب سے ایک پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ملا جس پر ولی محمد کا نام تحریر تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں دستاویزات ملا منصور کے زیر استعمال تھیں۔ اطلاعات کے مطابق کوئٹہ سے گرفتار ہونے والے شخص کا نام عزیز احمد ہے، اور انہوں نے 2001 میں ولی محمد کے شناختی کارڈ کے کوائف کی اس وقت تصدیق کی جب وہ لیویز میں رسالدار میجر کے طور پر کام کر رہے تھے، جبکہ کراچی سے گرفتار ہونے والے شخص کا نام رفعت اقبال بتایا جاتا ہے، اور وہ کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نیشنل ڈیٹا بیس اور رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کا اہلکار ہے۔ اسے بھی مبینہ طور پر ولی محمد کے خاندان کے دیگر افراد کو پاکستانی شناختی دستاویزات کے اصول کی کوشش میں مبینہ معاونت پر گرفتار کیا گیا ہے۔ دو روز قبل ہی پاکستان کی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اعلان کیا تھا کہ ملک میں تمام شناختی کارڈز کی از سر نو تصدیق کا عمل شروع کیا جا رہا ہے، اور جعلی شناختی دستاویزات رکھنے اور اس کے اصول میں معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جعلی شناختی کارڈ کے معاملے سے نمٹنے کے لیے نادرا کے ضابطۂ کار پر مستقل بنیادوں پر سختی سے عمل درآمد کو جاری رکھنا ہوگا۔
جب تک کہ نادرا کے اپنے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں، ایفیشنسی اور ڈسپلن رولز جو ہیں، وہ ایک سزا اور جزا جو ہے اس کا وہ حصہ نہیں بن جاتا ہے ایک انٹیگرل، اور لوگوں کو جو اس قسم کے کرتے ہیں ان کو سزائیں بھی ملتی ہیں، تو تب تک صرف یہ اس قسم کی جو ہے ڈرامائی چیزیں کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، ایک کنسسٹنٹ طریقے پہ کچھ کرنا پڑے گا۔
پاکستانی حکام کے مطابق گزشتہ 3 سالوں کے دوران ان ہزاروں شناختی کارڈز کو منسوخ کیا جا چکا ہے جو غیر ملکی شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے جاری کیے گئے تھے، اور ان میں زیادہ تعداد افغان شہریوں کی بتائی جاتی ہے۔ اس غیر قانونی کام میں ملوث متعدد پاکستانی اہلکاروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کے بعد انہیں ملازمت سے برخاست کیا جا چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے جس ڈرون حملے میں طالبان لیڈر کو ہدف بنایا گیا تھا، اس حملے میں طالبان لیڈر کو لے جانے والے ٹیکسی ڈرائیور کے عزیز و اقارب نے باضابطہ طور پر نامعلوم امریکی افراد کے خلاف پولیس کے پاس شکایت درج کرا دی۔ مرنے والا ڈرائیور محمد اعظم طالبان کے لیڈر ملا منصور کو لے کر جا رہا تھا جب پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں اس کی گاڑی پر ڈرون نے میزائل داغے اور گاڑی میں سوار دونوں افراد ہلاک ہو گئے۔ مقدمے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں ہلاک ہونے والا ڈرائیور اپنے بیوی بچوں کا واحد کفیل تھا۔ کراچی میں پولیس نے ایک مقابلے کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے القاعدہ کا ساؤتھ ایشیا کا رکن تھا۔ مزید تفصیلات کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں۔
اتوار کو کراچی کے علاقے گلشن بنیر میں ایک مقابلے میں پولیس نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ نے اس علاقے کے اعلیٰ پولیس افسر SSP ملیر راؤ انوار کے حوالے سے بتایا کہ پولیس نے قائد آباد کے علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی، جس کے دوران پولیس مقابلے میں 3 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک دہشت گرد کا تعلق القاعدہ برصغیر سے تھا، اور اس کارروائی میں بڑی مقدار میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث رہے ہیں۔ یہ مسلسل 3rd دن ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں کلدم تنظیموں کے دہشت گردوں کی گرفتاری اور مقابلے میں ہلاکتوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تجزیہ کار مقتدی منصور نے کراچی کی امن و امان کی صورتحال پہ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
مذہبی جماعتوں کے حوالے سے اور خاص طور پر شدت پسند عناصر کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ آتے رہے۔ جس جماعت کے اندر بھی دہشت گرد موجود ہیں، جس جماعت کے اندر بھی قانون شکن لوگ موجود ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو جو ہے حراست میں لیا جائے۔ وہ تمام گروپس جن کی نشاندہی ہو رہی تھی، جو بنگو پیر کا علاقہ تھا، لانڈی کا تھا، ان کو بعض علاقوں کے اندر دانستہ طور پر، بعض کو نادانستہ طور پر نظر انداز کیا گیا۔ شفاف یا ٹرانسپیرنٹ نظام کے لیے ضروری ہے کہ ایک اوور سائٹ کمیٹی ہو، جس سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، بلکہ اس سے ایک طرح سے آپ کو سسٹم کو بہتر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص یا خامی رہ گئی ہے، اور اسے دور کرنے پر آمادہ نہیں ہے حکمران۔
ستمبر 2013 سے کراچی میں جاری رینجرز اور پولیس کے آپریشن میں اب تک بڑی تعداد میں مشتبہ افراد گرفتار اور مقابلوں میں ہلاک ہوتے رہے ہیں، اور ان کاروائیوں میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد ہوتا رہا ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بحیرہ روم میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو بچا کر اٹلی پہنچایا جا رہا ہے۔ اطالوی کوسٹ گارڈ تارکین وطن کو لے کر ریگیو کالابریا بندرگاہ پر پہنچے۔ خیال ہے کہ سمندر کا سفر کرنے والے ان تارکین وطن میں سے 100 سے زائد افراد موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کے مطابق اس ہفتے بحیرہ روم میں 3 الگ الگ جہازوں کے تباہ ہونے کا خدشہ ہے کہ 700 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں جب وہ اسمگلروں کے جہازوں میں یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اطالوی پولیس نے دوسری کشتی کے کپتان کو گرفتار کیا ہے، جس کی شناخت 28 سالہ سوڈانی شخص کے طور پر کی گئی ہے۔ بچنے والوں نے اس کے بارے میں معلومات دی تھیں، جبکہ جمعے کے روز ڈوبنے والے جہاز پر سوار افراد کی تعداد معلوم نہیں۔ اس میں 135 افراد کو بچایا گیا جبکہ 45 لاشیں ملی۔ اس جہاز سے ابھی بھی متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ مجموعی طور پر جمعے کے روز بحیرہ روم سے 1900 سے زائد تارکین وطن کو بچایا گیا۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان فریڈریکو فوسی کے مطابق ان جہازوں کے ڈوبنے سے اندیشہ ہے کہ 700 تک افراد موت کا شکار ہوئے ہیں۔ عراق کی سیکیورٹی افواج نے فالوجہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جو ایک وسیع تر کارروائی کا آغاز ہے، لیکن داعش کے زیر کنٹرول اس شہر کے اندر پھنس کر رہ جانے والے شہریوں کے مسائل کے بارے میں خدشات بڑھے ہیں۔ عراق کے خصوصی افواج کے ایک فوجی محمد نے محاذ سے خبر دی ہے کہ داعش نے سڑکوں پر بم رکھے ہوئے ہیں اور خود کش حملہ آوروں کو استعمال کرا ہے۔ محمد نے اپنا پورا نام نہ بتانے کی شناخت پر یہ اطلاع دی ہے۔ فالوجہ کی آبادی زیادہ تر سنی ہے اور اس شہر پر داعش عرصے سے قابض ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ اسے شہریوں کے ہولناک مسائل کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ فلاحی امدادی اداروں نے بار بار شہریوں کے شہر سے نکل جانے کا بھی زور دیا تھا۔ عرب لیگ کے ایک اجلاس میں ہفتے کے روز فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بتایا کہ وہ جس اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ایک منصفانہ اور فوری امن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جس کی بنیاد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر ہو جو 2003 میں عرب امن منصوبے کے مطابق بھی ہیں۔ فرانسیسی معاونت سے ایک امن کانفرنس 3 جون کو پیرس میں ہو رہی ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ جیلین ان کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ہفتے کے روز عرب لیگ کے ایک اجلاس میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے بتایا کہ وہ جس اتھارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ ایک منصفانہ اور فوری امن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، جس کی بنیاد بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں پر ہو جو سن 2003 میں عرب امن منصوبے کے مطابق ہیں۔ فرانسیسی معاونت سے ایک امن کانفرنس 3 جون کو پیرس میں ہو رہی ہے۔ عرب لیگ کے وزراء خارجہ کا اجلاس قاہرہ میں لیگ کے صدر دفاتر میں ہفتے کے روز ہوا، جس میں طویل عرصے سے تعطل میں پڑے عرب اسرائیلی امن کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا گیا۔ فرانس نے 3 جون کو یہ مذاکرات دوبارہ شروع کروانے کے لیے امن کانفرنس کی میزبانی کی پیشکش کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اجلاس میں کہا،
يجب أن يكون الهدف هو تحقيق رؤية الدولتين على أساس حدود 1967۔
صدر محمود عباس کہہ رہے تھے کہ امن کے عمل کا حتمی مقصد 2 ریاستی حل ہے، جس کے مطابق ہر ریاست امن کے ساتھ رہے گی، اور یہ کہ امن کے معاہدے کی بنیاد اقوام متحدہ کی قراردادوں 242، 338 اور 2003 کے امن کے لیے عربوں کے اقدام اور امن کے روڈ میپ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امن کے عمل کا حتمی نصب العین 2 ریاستی حل ہے، جس میں دونوں ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ پر امن طور پر رہیں۔ عباس نے باور کروایا کہ امن سمجھوتے کی شرائط طے ہوتے ہی 57 عرب اور مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ امن کے منصوبے کا ایک طے شدہ لایا عمل ہو اور اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار بھی۔ انہوں نے کہا،
بالنسبة للقدس نحن نقول ان القدس الشرقية المحتلة عام 67 هي عاصمة دولة فلسطين۔
صدر محمود عباس نے اصرار کیا کہ مشرقی یروشلم صرف فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے، نہ کہ دونوں ریاستوں کا۔ انہوں نے اپنا یہ موقف بھی دہرایا کہ دونوں ریاستوں کی سرحدیں وہی ہونی چاہیے جو 4 جون 1967 کو تھیں، جس میں مذاکرات کے ذریعے بعض معمولی تبدیلیاں اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کی منتقلی شامل ہو۔ اجلاس میں شریک عرب وزراء خارجہ نے امن کے نئے منصوبے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور سبکدوش ہونے والے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العرابی نے زور دے کر کہا کہ امن عمل کو دوبارہ فعال بنانے کے لیے کوششیں دگنی کی جا رہی ہیں۔
سید الرئیس لقد رحب الجانب العربی بالمبادرة الفرنسية لإنقاذ مشروع حل الدولتين التي أحيت الأمل۔
انہوں نے بااصرار کہا کہ حالیہ منصوبے کا نصب العین فوری اور جامع امن کا حصول ہے۔ یہ منصوبہ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے پیش کیا تھا اور اس میں 3 جون کو پیرس میں امن کانفرنس کے انعقاد کے لیے فرانس کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ خلیج میں موجود عرب تجزیہ کار تھیوڈور کراسک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے خیال میں عرب اسرائیلی امن کے عمل میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ ستارے ہم آہنگ ہیں کہ کوئی کامیابی حاصل ہو۔ انہوں نے دلیل دی کہ ہو سکتا ہے کہ غزہ پر کنٹرول رکھنے والے گروپ حماس کے بارے میں عربوں کے درمیان کوئی کوشش ہوئی ہو۔ کئی ہفتے پہلے صدر سیسی نے محمود عباس سے ملاقات کی تھی تاکہ امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے میں مدد دی جا سکے، اور اب اختتام ہفتہ عرب لیگ کے اجلاس کے بعد وہ ان سے دوبارہ ملاقات کرنے والے ہیں۔
مدثرہ منظر سے آپ رپورٹ سن رہے تھے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز خبر دی ہے کہ ایرانی اس سال حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق ایران کے کلچر اور اسلامک گائیڈنس کے وزیر علی جنتی نے کہا کہ یہ فیصلہ ایران کے ایک وفد کے ساتھ سعودی عرب کے رویے کے بعد کیا گیا جو اس سال حج کے بارے میں تفصیلات طے کرنے کے لیے سعودی عرب گیا تھا۔ ادھر ریاض کا کہنا یہ ہے کہ ایران کے مطالبات ناقابل قبول تھے۔ ایران میں اعتدال پسند قدامت پرست پارلیمنٹ لیڈر کو دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے، حالانکہ فروری میں منعقد کیے جانے والے انتخابات میں اصلاح پسندوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ علی لاریجانی کو قانون سازوں کے 173 کے مقابلے میں 281 ووٹوں سے کامیابی ملی۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او زیکا وائرس کی وبا کی وجہ سے ریو میں ہونے والی گرمائی اولمپکس کو منسوخ کرنے یا مؤخر کرنے کے مطالبات کو مسترد کر رہا ہے۔ ڈبلیو ایچ او نے کہا ہے کہ مچھروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرے کے پیش نظر اولمپکس کو منسوخ کرنے سے زیکا وائرس کی بین الاقوامی سطح پر پھیلاؤ کی صورت میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ یوکرین میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے سرکاری ادارے نے بتایا ہے کہ ایک عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس عمارت میں عارضی طور پر معمر افراد کی رہائش تھی۔ وزیر اعظم نے آتش زدگی کو ایک المیہ قرار دیتے ہوئے فوری چھان بین کرانے پر زور دیا ہے۔ اور امریکہ میں نسبتاً کم جانے پہچانے لیبرٹیرین گیری جانسن نے ایک بار پھر اپنی پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کر لی ہے، اور ایک ایسے وقت پر ان کی امیدواری کی طرف توجہ مبذول ہوئی ہے جب امریکہ کی اکثریت دونوں کلیدی سیاسی جماعتوں کے کلیدی امیدواروں ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھتی۔ امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں 4 اموات ہو گئی ہیں۔ مختلف علاقوں میں رہائش پذیر افراد سیلاب کے پانیوں کی بلند ہوتی سطح کے پیش نظر ممکنہ انخلاء کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بعض شہروں میں پہلے ہی سے لازمی طور پر انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ٹیکساس کے یہ رہائشی جن کا نام معلوم نہیں ہو سکا کہتے ہیں کہ میں گزشتہ 20 برس سے یہاں پر ہوں اور ایسا سیلاب پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اب تک میرے مشاہدے کے مطابق بدترین صورتحال ہے۔ توقع ہے کہ میموریل ڈیل کے طویل ویک اینڈ کے دوران مزید بارشیں ہوں گی۔ دوسری طرف ٹراپیکل طوفان بونی کی وجہ سے جنوبی کیرولائنا کے ساحلی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے، اور توقع ہے کہ اس کے اثرات امریکہ کی جنوب مشرقی ریاستوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ کرد باغیوں کے ہاتھوں ایک ترک فوجی ہیلی کاپٹر مار گرائے جانے کے بعد اس ماہ انکرا اور ماسکو کے درمیان کشیدگیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انکرا سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جب سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ کرد باغی گروپ پی کے کے نے ایک ترک ہیلی کاپٹر گرانے کے لیے کاندھے سے لانچ کیا جانے والا ایک روسی ساختہ مین پیڈ میزائل استعمال کیا تھا، انکرا ماسکو پر مشکوک انداز سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ تجزیہ کار متیان دمیر کہتے ہیں کہ استعمال کیے جانے والے میزائل کی جدید نوعیت ماسکو کے ملوث ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ ان کے الفاظ،
یو ہیو ٹو ٹرین اے نارمل سولجر فار ویکس ٹو یوز اٹ، اٹس ویری سینسیٹیو، ویری ہائی ٹیکنالوجی، انڈر دیز سرکمسٹانسز، ہو ٹرین دیز پی کے کے ٹرس، ہو میڈ دیم سو پروفیشنل ٹو بی ایبل ٹو ہٹ اے ٹرکش ہیلی کاپٹر۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے استعمال کرنے کے لیے ایک عام فوجی کو ہفتوں کی تربیت درکار ہوتی ہے۔ یہ بہت حساس ہے، تکنیکی اعتبار سے یہ بہت اعلیٰ معیار کا ہے اور اسے بہت عمدگی سے چلایا گیا ہے۔ ان حالات میں پی کے کے دہشت گردوں کو کس نے تربیت دی، کس نے انہیں اتنا پروفیشنل بنایا کہ وہ کسی ترک ہیلی کاپٹر کو پہلی ہی بار آسانی سے نشانہ بنا سکیں۔ یہ تربیت کسی روسی ذریعے سے دی جا سکتی تھی۔ ممکن ہے روس نے یہ تربیت سرکاری طور پر نہ دی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ روسی جیٹ طیارہ مار گرائے جانے پر روس کی جانب سے کوئی انتقامی کارروائی ہو۔ یہ الفاظ تھے تجزیہ کار دمیر کے، جو کہتے ہیں کہ استعمال کیا جانے والا میزائل اس میزائل جیسا دکھائی دیتا ہے جسے روسی بحریہ کے ایک افسر نے حال ہی میں اس جنگی بحری جہاز کے عرشے پر ظاہر کیا تھا جو استنبول کے راستے شام جا رہا تھا۔ اس واقعے کو انقرہ میں عمومی طور پر ایک درپردہ دھمکی سمجھا گیا تھا، جو اس کے صرف چند ہفتوں کے بعد سامنے آئی تھی جب ترکی جیٹ طیاروں نے شام کے ایک ہوائی اڈے سے استعمال ہونے والے ایک روسی بمبار طیارے کو مار گرایا تھا۔ پی کے کے اور ترک ریاست کے درمیان کئی اشروں پر محیط تنازع میں انقرہ ماسکو پر گاہے گاہے باغیوں کی مدد کرنے کا الزام عائد کرتا رہا ہے، لیکن ریٹائرڈ ترک بریگیڈیئر جنرل ہلدون سلماز ترک، جو انقرہ میں قائم سیاسی ریسرچ کے ادارے 21st Century کے چیئرمین ہیں، اس بارے میں شک و شبہ رکھتے ہیں کہ ماسکو ایسا کوئی قدم اٹھائے گا۔ ان کے الفاظ،
I would never think that Russians would do such a mad thing. It would not serve their interests. It's possible to find Russian-made manpad
missiles. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ذاتی طور پر یہ خیال نہیں ہوگا کہ روس ایسا کوئی احمقانہ قدم اٹھائے گا، یہ اس کے مفادات کے حق میں نہیں ہوگا۔ روسی ساخت کے مینپیڈ میزائل دنیا میں کسی بھی مقام سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، خاص طور پر مشرق وسطی سے۔ اگر اسے روس نے براہ راست فراہم کیا تھا تو پھر یہ بہت ہی زیادہ حیران کن ہوگا۔ یہ الفاظ تھے ریٹائرڈ ترک بریگیڈیئر جنرل ہلدون سلماز ترک کے۔ اب جب انقرہ اور ماسکو کے درمیان تعلقات بدستور سخت کشیدہ ہیں، کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سنان اولگن خبردار کرتے ہیں کہ انقرہ ماسکو کے ملوث ہونے کے امکان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان کے الفاظ،
No, they don't rule it out. In Ankara, there is now an ongoing investigation to find out how the PKK came to obtain such materials, but it certainly would make...
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے خارج از امکان قرار نہیں دیتے۔ انقرہ میں یقینی طور پر اس بارے میں چھان بین جاری ہے کہ پی کے کے کس طرح ایسے ہتھیار حاصل کر سکا، لیکن اگر یہ پتا چلا کہ اسے ماسکو نے فراہم کیا تھا تو یقینی طور پر اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اس سے تعلقات بہتر بنانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی رہی سہی امید تک ختم ہو جائے گی۔ یہ الفاظ تھے کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے وزٹنگ اسکالر سنان اولگن کے۔ انقرہ بے چینی سے یہ جاننے کا منتظر ہے کہ آیا کرد باغیوں کے پاس مزید مین پیڈ میزائل اور دوسرے نئے جدید ہتھیار موجود ہیں۔ تجزیہ کار انتباہ کرتے ہیں کہ ایسے ہتھیار باغیوں کے ساتھ تنازع میں صورتحال کو یکسر پلٹ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ماسکو ان کی ترسیل سے منسلک ہوا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سنجے دت آئندہ برس شوٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں، تفصیلات فکرو فن میں۔
کیا یہی پیار ہے؟ وقت گزرتا نہیں،
کیا یہی پیار ہے؟
او ایم جی اور آل از ویل کے ڈائریکٹر امیش شکلا کا کہنا ہے کہ سنجے دت سن 2017 میں ان کی فلم میں کام کا آغاز کریں گے۔ ایک آن لائن بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق سنجو بابا پہلے سدھارتھ آنند کی فلم کی شوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد امیش شکلا کے ساتھ۔ مسٹر شکلا کا کہنا ہے کہ اس دوران وہ اپنے فلم 102 ناٹ آؤٹ کے لیے امیتابھ بچن کے ساتھ اپنا کام مکمل کریں گے۔ انہوں نے اخبار کو بتایا کہ سنجیو بابا جب پرول پر تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ اس فلم کی کہانی کا آئیڈیا شیئر کیا، جو سنجے دت کو کافی اچھا لگا، اور اب جب وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں تو وہ دوبارہ ان کے پاس گئے اور ان سے فلم کے متعلق تفصیل سے بات چیت کی، اور سنجیو بابا نے کام کی حامی بھر لی۔ فلم میکر نے اس سے زیادہ فلم 102 ناٹ آؤٹ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں۔ صرف یہی کہا کہ یہ سماج سے مطابقت رکھتی ہوئی کہانی ہے اور اس سے زیادہ کچھ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا۔ امیش اور سدھارتھ کے ساتھ شوٹنگ کے ساتھ ساتھ 56 سالہ اداکار راجو ہیرانی کی منا بھائی سیریل کی تیسری فلم میں نظر آئیں گے۔ عشق 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 او تیرے عشق بول رہا تیری آنکھ کا کاجل دل ہے میرا تیرے عشق میں پاگل اور زیادہ میں کیا بولوں رے سنجے دت نے سینکڑوں بالی ووڈ فلموں میں اداکاری کی اور کئی اعزازات اپنے نام کیے۔ ان کی پہلی فلم راکی تھی جو باکس آفس ہٹ کہلائی۔ اس کے بعد ودھاتا اور میں آوارہ ہوں بھی ان کی بہترین فلمیں قرار پائیں اور پھر 1986 میں آنے والی ان کی فلم نام بلاک بسٹر ثابت ہوئی۔ چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے آئی ہے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے وطن سے چٹھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد۔ خلنائک، ساجن، سڑک، جیتے ہیں شان سے، حسینہ مان جائے گی، واسطو، داغ، اگنی پت، منا بھائی سیریز اور مسافر ان کی چند معروف فلمیں ہیں۔ میرا دل بھی کتنا پاگل ہے یہ۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ نمک ہر گھر کی ضرورت ہے اور بازار میں آپ کو ایسا نمک بھی ملے گا جس میں آیوڈین ملی ہو اور ایسا بھی جو آیوڈین کے بغیر ہو۔ آخر آیوڈائز سالٹ یا آیوڈین ملا نمک کھانا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال ہم نے کیا ڈاکٹر مرزا علی اظہر سے، جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ جواب میں انہوں نے بتایا،
پہاڑی علاقوں کے لوگ جو ہے نا، ان کو وہاں پہ جو ان کی غذا میں آیوڈین نہیں ہوتی ہے۔ آیوڈین جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ آف آور ہماری غذا کا ایک اہم جز ہے، اور آج کل جو نمک مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے تو اس کے اندر آیوڈین ملا نمک جو بڑی آج کل شہرت بھی سنی ہوگی آپ، یہ آیوڈائز سالٹ کہلاتا ہے وہ۔ تو اگر فرض کریں کہ جو اگر آیوڈین کی کمی اگر جسم میں اگر ہو جائے اور آیوڈین کے نارمل لیول سے اگر کم ہو جائے تو سب سے بڑی پرابلم اس کی یہ ہوتی ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں کہ جہاں پہ اور آیوڈین جو ہمیں سب سے زیادہ کھانے کو ملتی ہے وہ مچھلی کی شکل میں ملتی ہے۔ مچھلی جو ہے پہاڑی علاقوں میں سمجھتا ہوں شاید مچھلی کم کھائی جاتی ہے، بلکہ وہاں کے لوگ جو ہیں مچھلی کھانے کے زیادہ عادی بھی نہیں ہوتے، وہاں سے اویلیبلٹی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ بجائے اگر مچھلی میں آپ کی غذا میں آپ کو آیوڈین اگر نہیں مل رہی ہے تو تھائرائڈ سے بچانے کے لیے یا تھائرائڈ کی جو مطلب بڑھنے سے بچانے کے لیے اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نمک میں آئیڈین ملا دیں تو وہ مطلب کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ آئیڈین کا جو سوا نمک جو ہوتا ہے یہ آئیڈین، اور کچھ لوگ بہت زیادہ اس سے پریشان بھی رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ایسی چیز ملا، اس لیے ہمارے یہاں سازشی تھیوریاں اتنی چلتی ہیں کہ آپ نے اگر کوئی آئیڈین وغیرہ ملا دیا تو پہلی بات اس میں یہ ہوگی کہ نہیں صاحب یہ پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں تو اس سے نہیں بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، یہ بانچ کرنے کا یہ سلسلہ ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں سازشی تھیوریاں پھیلائی جاتی ہیں، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں اس سے، لیکن ایسے خوفزدہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ آیوڈین آیوڈائز نمک جو ہے یہ ڈاکٹروں کے مشورے پہ تیار کیا گیا ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے خاص طور پہ تھائرائڈ کی بیماری جو ہے اس سے نہیں ہوتی۔
چنانچہ اگر آپ اپنے کھانوں میں سی فوڈ یعنی مچھلی وغیرہ شامل رکھتے ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ کرین بیریز، اسٹرابریز، بینس اور سمندری سبزیوں میں آیوڈین کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں تو دودھ اور دہی میں بھی آیوڈین ملا دی جاتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ دودھ اور دہی اور باقی تمام سبزیاں اور بیریز آرگینک ہونی چاہئیں۔ اس کے علاوہ آیوڈین ملی ڈبل روٹی بھی مل جاتی ہے، اور نمک میں تو آیوڈین کی مقدار اتنی ضرور ہوتی ہے جو ہمارے لیے روزمرہ کی ضرورت پوری کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال سے سمندر سے دور واقع علاقوں میں رہنے والے بھی تھائرائڈ کی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔
فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے۔
السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12:00 اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت حاضر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف جو ان دنوں دل کے آپریشن کے سلسلے میں لندن میں ہیں، وہیں سے اپنے وزراء کے ذریعے حکومتی امور کی نگرانی کر رہے ہیں اور ویڈیو لنک سے عام اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے۔ صوبہ بلوچستان میں گزشتہ دنوں ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والے افغان طالبان کے لیڈر ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد برآمد ہونے والے جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر اعلیٰ سطحی تحقیقات جاری ہیں اور اسے پاسپورٹ جاری کرنے میں ملوث دو عہدیداروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے جعلی شناختی دستاویزات کی تلاش اور منسوخی کے لیے تمام پاکستانیوں کی جانچ پڑتال کی ایک بڑی مہم بھی شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے جس ڈرون حملے میں طالبان لیڈر کو ہدف بنایا گیا تھا، اسی حملے میں طالبان لیڈر کو لے جانے والے ٹیکسی ڈرائیور کے عزیز و اقارب نے باضابطہ طور پر نامعلوم امریکی افراد کے خلاف پولیس کے پاس شکایت درج کرا دی ہے۔ مرنے والا ڈرائیور محمد اعظم طالبان کے لیڈر ملا منصور کو لے کر جا رہا تھا، جب پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں اس کی گاڑی پر ڈرون نے میزائل داغے اور گاڑی میں سوار دونوں افراد مارے گئے۔ مقدمے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے میڈیا کے ذریعے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں ہلاک ہونے والا ڈرائیور اپنے بیوی بچوں کا واحد کفیل تھا۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں گزشتہ ہفتے ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے جانے والے ڈرائیور محمد اعظم کے لواحقین نے نامعلوم امریکی حکام کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے۔ محمد اعظم اس گاڑی کو چلا رہا تھا جس پر افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور سوار تھے اور اسے افغان سرحد کے قریب پاکستانی علاقے میں ڈرون طیارے سے داغے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ملا منصور اور محمد اعظم دونوں مارے گئے اور گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ ضلع نوشکی کے علاقے مل میں لیویز کے تانے میں درج کروائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محمد اعظم 4 بچوں کا باپ اور اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا جو بے گناہ اس حملے میں مارا گیا، لہذا اس عملے کے ذمہ دار امریکی حکام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ محمد اعظم کے چچا علا نظر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ محمد اعظم 2006 سے اس علاقے میں گاڑی چلا کر اپنے خاندان کا پیٹ پال رہا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی گاڑی میں کون سوار تھا۔
والدہ جی کا ماضی ہے آنکھوں سے، اس کے اپنے 4 بچے ہیں، 2 لڑکے ہیں، 2 لڑکا ہیں، اور یہاں پہ تو آپ کو معلوم ہے نسلی زمینداری کسی واحد زندگی ان کا پر دینے والا اللہ تھا، باقی جو واسطہ تھا یہ گاڑی تھا، ان کا کمانے والا بس یہ ایک بندہ تھا، کفیل تھا ان کا گھر کا۔ گورنمنٹ پاکستان سے ہم لوگ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ سر عام کہیں کہ بھائی ٹیکسی ڈرائیور سے ان کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ اس بندے کو یہ جانتا تھا کہ کون ہے۔
پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے بھی اس ڈرون حملے پر امریکہ سے احتجاج کرتے ہوئے اپنے موقف کو دہرایا تھا کہ یہ حملے اس کی خود مختاری اور سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، لیکن وہ اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے دہشت گردوں کو نشانہ بناتا رہے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ نومبر 2013 میں شمال مغربی علاقے بنو میں ہونے والے ایک ڈرون حملے پر بھی نامعلوم حکام کے خلاف رپورٹ درج کروائی گئی تھی، لیکن اس پر تاحال کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی۔ اس حملے میں طالبان کے ایک کمانڈر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
کراچی میں پولیس نے ایک مقابلے کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. میڈیا ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے ایک القاعدہ ساؤتھ ایشیا کا رکن تھا. افغانستان میں سیکیورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ امکان موجود ہے کہ افغانستان میں طالبان رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے حملوں میں اضافہ کر دیں، جن کا مقصد اس بات کا اظہار کرنا ہے کہ ان کے اپنے لیڈر کی موت کے بعد گروپ کسی طور متاثر نہیں ہوا. افغان سیکیورٹی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ رمضان میں یا کسی بھی وقت حملوں میں اضافے کے لیے تیار ہیں. اسی دوران افغان حکام نے جنوبی صوبے ہیلمنڈ میں شدید لڑائی کے بارے میں خبر دی ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی WHO زیکا وائرس کی وبا کی وجہ سے ریو میں ہونے والے گرمائی اولمپکس کو منسوخ کرنے یا مؤخر کرنے کے مطالبات کو مسترد کرتا ہے. WHO کا کہنا ہے کہ مچھروں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرے کے پیش نظر اولمپکس کو منسوخ کرنے سے زیکا وائرس کے بین الاقوامی سطح پر پھیلاؤ کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.
This virus is already moving, and efforts to ban the movement or restrict the movement of 500,000 people to
WHO میں آؤٹ بریکس اور ہیلتھ ایمرجنسیز یعنی وباؤں کے پھوٹ پڑنے اور صحت کے شعبے میں ہنگامی صورتحال کے ڈائریکٹر بروس الوارت کہتے ہیں کہ وائرس پہلے ہی سے پھیل رہا ہے اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کی کوششیں یا کسی علاقے میں 500,000 افراد کی نقل و حمل پر پابندی سے اس وائرس کے پھیلاؤ پر کوئی فرق مرتب نہیں ہوگا. مچھروں کے خاتمے کی کوششوں کے باوجود 2 درجن ملکوں سے زائد میں صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین کہتے ہیں کہ زکا کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں اولمپکس کھیلوں کے انعقاد غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی ہے. اس وائرس کا تعلق پیدائش سے جڑے نقائص کے ساتھ ہے جن میں مائکرو سیفیلی بھی شامل ہے، اور اس نقص کی وجہ سے بچے عمومی طور پر چھوٹے سروں اور چھوٹے دماغوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں.
If you have to go to somewhere where Zika is spreading and you're pregnant, be really careful about mosquito bites. And if you're a male in a place where Zika is spreading and your partner
امریکہ میں سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی امراض پر کنٹرول اور روک تھام کے مراکز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹام فریڈن کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں زیکا وائرس پھیل رہا ہے اور آپ حاملہ ہیں تو مچھروں سے محفوظ رہیں، اور اگر آپ مرد ہیں اور ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں زیکا پھیل رہا ہے اور آپ کی بیوی حاملہ بھی ہے تو اس وقت حفاظتی تدابیر اختیار کیجیے. میرے خیال میں کھلاڑیوں اور وفود کے لیے زیکا کا خطرہ کسی حد تک موجود ہے، لیکن ہر سفر کے ساتھ کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ خطرہ حاملہ عورتوں سے ہٹ کر دوسرے افراد کے لیے زیادہ نہیں. ڈاکٹر فریڈن کہتے ہیں کہ زکا سے صحت کو لاحق خطرے اور اولمپکس کے بارے میں اس حد تک شور ممکن ہے، اس تجویز پر زور ڈالے کہ خوف اور خدشات سے زیادہ مسئلے کے حل پر توجہ درکار ہے. بحیرہ روم میں سینکڑوں پناہ گزینوں کو بچا کر اٹلی پہنچایا جا رہا ہے. اطالوی کوسٹ گارڈ تارکین وطن کو لے کر ریگیو کالابریا بندرگاہ پر پہنچے. خیال ہے کہ سمندر کا سفر کرنے والے ان تارکین وطن میں سے 100 سے زائد افراد موت کا شکار ہو گئے. ان میں سے بیشتر کا تعلق شمالی افریقہ سے ہے. حکام نے بتایا کہ 1,000 سے زائد تارکین وطن کو حالیہ دنوں میں ان جہازوں سے بچایا گیا جن میں گنجائش سے کہیں زیادہ افراد کو سوار کیا گیا تھا. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے مطابق اس ہفتے بحیرہ روم میں 3 الگ الگ جہازوں کے دباؤ ہونے سے خدشہ ہے کہ 700 سے زائد تارکین وطن ڈوب گئے ہیں جب وہ اسمگلروں کے جہازوں میں یورپ پہنچنے کی کوششیں کر رہے تھے. بدھ کے روز ڈوبنے والی ایک کشتی سے تقریباً 100 تارکین وطن کو بچا لیا گیا، جبکہ تقریباً 550 ایک اور کشتی کے ڈوبنے سے لاپتہ ہو گئے. یہ افراد لیبیا سے آ رہے تھے. اطالوی پولیس نے دوسری کشتی کے کپتان کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی شناخت 28 سالہ سوڈانی شخص کے طور پر کی گئی. بچنے والوں نے اس کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں، جبکہ جمعے کے روز ڈوبنے والے جہاز پر سوار افراد کی تعداد معلوم نہیں. ان میں سے 135 افراد کو بچایا گیا جبکہ 45 لاشیں ملی ہیں، لیکن اس جہاز سے ابھی بھی متعدد افراد لاپتہ بتائے جاتے ہیں. مجموعی طور پر جمعے کے روز بحیرہ روم سے 1,900 سے زائد تارکین وطن کو بچایا گیا. UNHCR کے ترجمان فریڈریکو فوسی کے مطابق ان جہازوں کے ڈوبنے سے اندیشہ ہے کہ 700 تک افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. عراق کی سیکیورٹی افواج نے فالوجہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، جو ایک وسیع تر کارروائی کا آغاز ہے. لیکن داعش کے زیر کنٹرول اس شہر کے اندر پھنس کر رہ جانے والے شہریوں کے مسائل کے بارے میں خدشات بڑھ رہے ہیں. عراق کی خصوصی افواج کے ایک فوجی محمد نے محاذ سے خبر دی ہے کہ داعش نے سڑکوں پر بم رکھ دیے ہیں اور خودکش حملہوروں کو استعمال کرا ہے. محمد نے اپنا پورا نام نہ بتانے کی شناخت پر یہ اطلاع دی. فالوجہ کی آبادی زیادہ تر سنی ہے اور اس شہر پر داعش عرصے سے قابض ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کا کہنا ہے کسی شہریوں کے ہولناک مسائل کی بابت خبر مل رہی ہے. فلاحی امدادی اداروں نے بار بار شہریوں کو شہر سے نکل جانے پر بھی زور دیا تھا. ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ ایرانی اس سال حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی سمجھوتا طے نہیں ہو سکا۔ ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ارنا کے مطابق ایران کے کلچر اور اسلامک گائیڈنس کے وزیر علی جنتی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ایران کے ایک وفد کے ساتھ سعودی عرب کے رویے کے بعد کیا گیا جو اس سال حج کے بارے میں تفصیلات طے کرنے کے لیے سعودی عرب گیا تھا۔ وزیر نے کہا کہ ہم نے سعودیوں کی طرف سے جواب کا آج تک انتظار کیا ہے۔ ایران کے ایک وفد کے ساتھ ان کے مذاکرات کے دو مراحل اور پیدا کی جانے والی رکاوٹوں کو مد نظر دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی زائرین اس سال حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں باضابطہ اعلان پیر کے روز کیا جائے گا۔ ادھر ریاض کا کہنا ہے کہ ایران کے مطالبات ناقابل قبول ہیں۔ ایران میں اعتدال پسند قدامت پرست پارلیمنٹ لیڈر کو دوبارہ منتخب کر لیا گیا، حالانکہ فروری میں منعقد کیے جانے والے انتخابات میں اصلاح پسندوں کو کامیابی ملی تھی۔ علی لاریجانی کو قانون سازوں کو 173 کے مقابلے میں 281 ووٹوں سے کامیابی ملی، اور اصلاح پسند پارٹی کے متعدد ارکان نے اپنی پارٹی کے قواعد و ضوابط کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی لسٹ آف ہوپ پارٹی کے محمد رضا عارف کے بجائے لاریجانی کو ووٹ دیے۔ لاریجانی کا انتخاب نئی پارلیمنٹ میں اعتدال پسند قدامت پرستوں کی ابتدائی فتح ہے۔ اس سے اعتدال پسند صدر حسن روحانی اور ان کی طرف سے عالمی طاقتوں کے ساتھ دستخط کیے گئے جوہری سمجھوتے کی حمایت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یوکرین میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے سرکاری ادارے نے بتایا ہے کہ ایک عمارت میں آتش زدگی کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس عمارت میں عارضی طور پر معمر افراد کی رہائش تھی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ دارالحکومت کیف کے شمال میں قریب 40 کلومیٹر کی مسافت پر واقع دیہات لٹوچکی میں دو منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے نے کہا کہ جس وقت آگ لگی اس وقت عمارت میں 35 افراد مقیم تھے، 18 افراد کو بچایا گیا لیکن ان میں سے 5 بری طرح جل جانے کے بعد ہسپتال میں ہیں۔ وزیر اعظم ولادیمیر گروفسمن نے کہا کہ یہ آتش زدگی ایک المیہ ہے، انہوں نے اس کی فوری چھان بین کرانے پر بھی زور دیا۔ امریکہ میں نسبتاً کم جانے پہچانے لبرٹیرین گیری جانسن نے ایک بار پھر اپنی پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کر لی، اور ایک ایسے وقت پر ان کی امیدواری کی طرف توجہ مبذول ہو رہی ہے جب امریکہ کی اکثریت دونوں کلیدی سیاسی جماعتوں کے کلیدی امیدواروں ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے بارے میں مثبت رائے نہیں رکھتے۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں موٹر سائیکلوں کا کارواں رولنگ تھنڈر آج اتوار کے روز ان امریکی فوجیوں کو سالانہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے جو قیدی بنائے گئے یا پھر جنگی کاروائی کے دوران لاپتہ ہوئے۔ توقع ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بائیکرز پینٹاگون سے ویتنام جنگ کی یادگار کی طرف جائیں گے، اور اسے شرکا رائٹ فار فریڈم کہتے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ بھی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے کے شوقین حضرات نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں اپنی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ ان کے خیال میں وہ معمول کے سیاستدانوں سے ہٹ کر ہیں، جبکہ وہ سیاستدانوں کو فوج کی تذلیل کرنے اور سابقہ فوجیوں کو نظر انداز کرنے کا الزام دیتے ہیں۔ میموریل ڈے زیادہ تر امریکیوں کے نزدیک ایک لمبا ویکینڈ ہوتا ہے۔ بعض کے لیے یہ دن موسم گرما کا غیر سرکاری طور پر آغاز ہے، سوئمنگ پول کھل جاتے ہیں اور گھر سے باہر دالانوں پارکوں میں باربیکیو سیزن بھی شروع ہوتا ہے۔ لیکن میموریل ڈے حقیقی طور پر ان امریکی فوجیوں کو یاد کرنے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جنہوں نے ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ورجینیا کے قومی قبرستان میں پرچم لہرانے کی سالانہ تقریب سے وائس آف امریکہ کے ارش عرباسدی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں اس وقت قبروں کی تعداد 230,000 سے زیادہ ہے۔ یہاں 1948 کے بعد سے اولڈ گارڈ سے وابستہ سپاہی ہر قبر پر قومی پرچم نصب کرتے ہیں، اور آج یہاں پرچم نصب کرنے کی تقریب جاری ہے۔ امریکی فوج سے وابستہ اسٹاف سارجنٹ میری سولریلے کے الفاظ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کرتے ہوئے اپنے سابق فوجیوں کو ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کے دل گرما جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسا کام ہے جو ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ تقریب کا انعقاد میموریل ڈے سے کچھ پہلے ہوتا ہے، اور یہ وقت ہے ان فوجیوں کو یاد کرنے کا جنہوں نے ملک کے لیے خدمات انجام دیں۔ اسٹاف سارجنٹ شان ہیکشا کے الفاظ۔
It's all about the soldiers from the past, specifically, especially placing each flag in front of each stone.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریب ماضی کے سپاہیوں سے متعلق ہے۔ ہر کتبے پر قومی پرچم رکھنا اور ان کو سلیوٹ کرنا ان کی خدمات کو یاد کرنے کے لیے ہے جو انہوں نے ہمارے لیے انجام دیں۔ لیکن ان بہت سے سپاہیوں کے نزدیک یہ تقریب ماضی بعید کو یاد کرنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ان دوستوں اور خاندانوں کی یاد تازہ کرتی ہے جو اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے جان سے گزر گئے۔
I have friends in the cemetery, leaders in the cemetery, I'm in battle buddies that I went through basic training with that
ایلشیا فائے امریکی فوج میں اسٹاف سرجنٹ ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ اس قبرستان میں میرے دوست دفن ہیں, میرے رہنما اور جنگ کے زمانے کے دوست جن سے میں نے تربیت حاصل کی تھی. لہٰذا میرے لیے ان قبروں پر حاضری دینا اور یہاں پرچم رکھنا بڑے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ انہوں نے سب سے بڑی قربانی میرے لیے دی تھی. 1000 سے زیادہ فوجی پوری فوجی وردیوں میں گرم موسم کی حدت کو نظر انداز کرتے ہوئے کتبوں کے ساتھ پرچم نصب کرنے میں مصروف رہے. گمنام سپاہیوں کے مقبروں پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی. یہاں دوست اور خاندان والے اپنے ان پیاروں کو یاد کرنے کے لیے موجود ہیں جنہیں اب وہ کبھی نہیں دیکھ سکیں گے. یہ ان کو الوداع کہنے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پوری دنیا میں کرپشن یا بدعنوانی بالخصوص ایک مشکل اور مشترک چیلنج بن چکا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے برطانیہ میں منعقدہ عالمی انسداد بدعنوانی سربراہی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اپنی ریاستوں کے لیے, اپنے ملکوں کے لیے, اپنی قوموں کے لیے اور اپنی کثیر قومیت مملکت کے لیے. بدعنوانی کا عمل دخل اتنا ہی زیادہ ہے جتنا کہ کسی دشمن کا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ہماری قومی ریاستوں کو تباہ کرتی ہے. اس کے خلاف ہم کو اسی طرح لڑنا ہوگا جس طرح ہم کچھ عسکریت پسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں یا اسی طرح کے دوسرے چیلنجوں سے نمٹ رہے ہیں. بدعنوانی اس وقت دنیا کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. سرکاری اور نجی شعبوں میں مختلف سطحوں پر اس کے ذریعے اختیارات کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. بدعنوانی ہم سب کو متاثر کرتی ہے. اس سے حکومت پر عوام کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے, اقتصادی ترقی متاثر ہوتی ہے, ملکی اداروں پر بھروسہ متزلزل ہونے لگتا ہے اور مجرمانہ سرگرمیوں کو مہمیز ملتی ہے. وزیر خارجہ کیری نے سربراہی اجلاس سے پیشتر ایک بلاگ پوسٹ میں لکھا کہ کرپشن سے سیکیورٹی اور انصاف جیسے شعبوں میں سرکاری عملداری مفلوج ہو جاتی ہے, اور کرپشن ایک ایسا خلا اور مایوسی کی فضا پیدا کرتی ہے جس سے متشدد انتہا پسند فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہتر حالات کے لیے جھوٹے وعدے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس سے اس بات کی بھی صراحت ہوتی ہے کہ داعش نے عراق میں کس طرح جڑیں پکڑی اور افغانستان میں طالبان نے اپنے وجود کو کیوں کر قائم رکھا ہوا ہے. جب تک کہ ہم بدعنوانی کے خاتمے کو ترجیحات میں شامل نہیں کریں گے, اس وقت تک خطرناک گروپس ان شکایات کو بنیاد بنا کر ایسے نئے لوگوں کو بھرتی کرتے رہیں گے جو اپنے آپ کو بے اختیار اور بے وقار سمجھنے لگے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روایتی نظام نے ان کے حقوق کو سلب کر دیا ہے. اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر بیشتر ممالک شفافیت میں اضافہ کر دیں اور بینکنگ قوانین کو سخت کر دیں, تب بھی یہ امکان موجود ہے کہ اکا دکا ممالک کالے دھن کو اپنے ملک میں لانے کے لیے مالیاتی لین دین کی پالیسیوں کو نرم رکھیں اور بینک کے قوانین کو ڈھیلا ڈھالا رکھیں. لہذا پوری دنیا کو چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی محفوظ پناہ گاہ نہ ہو اور بدعنوانی کو کسی بھی حالت میں برداشت نہ کیا جائے. لہذا یہ بات واضح ہے کہ عالمی برادری, حکومتیں, سول سوسائٹی, نجی شعبہ اور میڈیا سب مل کر سربراہی کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں ان کے فروغ کے لیے فضا کو سازگار بنائیں تاکہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا سکیں. وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ بدعنوانی ایک ایسا زہر ہے جو اعتماد کو مجروح کرتا ہے, شہریوں کے سرمایہ پر ڈاکے مارتا ہے, ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈالتا ہے اور اقتصادی ترقی کے راستے مسدود کرتا ہے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری بدعنوانی سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے, کیونکہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ گزشتہ دنوں واشنگٹن ڈی سی میں دنیا کے مختلف ملکوں کی زبان اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک فیسٹیول منعقد کیا گیا جسے انٹرنیشنل فیسٹیول آف لینگویج اینڈ کلچر کہا جاتا ہے۔ اس فیسٹیول میں دنیا بھر کے نوجوان طالب علموں نے شرکت کی اور موسیقی، رقص اور شاعری کے ذریعے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کے 140 سے زیادہ ممالک کے ٹیلنٹ کو ہر سال اپنے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے والے اس میلے کا مقصد دنیا میں امن اور محبت کا فروغ ہے۔ اس میلے کی بنیاد یہ خواب ہے کہ دنیا کی مختلف ثقافتوں کے رنگوں پر مبنی مظاہرے نہ صرف انہیں پیش کرنے والوں کے درمیان بلکہ انہیں دیکھنے والوں اور پرفارمرز کے درمیان فاصلوں کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ ہر سال اس میلے کی میزبانی دنیا کے مختلف ممالک کرتے ہیں۔ پچھلے سال اسے دنیا کے 20 ملکوں میں پیش کیا گیا۔
Danke schön an alle, die dieses wunderbare Festival.
We're honored to be here. We congratulate you.
Aș vrea să îi felicit pe organizatori.
Is saal mezban mulkon ki fehrist mein America bhi shamil tha.
Ye taqreeb mukhtalif tarah ki saqafaton ko ikatthe karne ka ek acha mauka hai. یہ تقریب ان لوگوں کے جذبے کا بہترین اظہار ہے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب دنیا مل کر چلتی ہے تو امن قائم ہوتا ہے۔
تقریب کی میزبانی مشہور کیوبن امریکن ایکٹر اور ڈائریکٹر اینڈی گارسیا نے کی۔
Hello, Washington.
اس سال کا عنوان ہے بیوٹیفل کلرز آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کے خوبصورت رنگ جو اس میلے میں ہر طرف نظر آئے۔ یہاں اپنی ثقافتوں کے رنگوں کے ساتھ رومانیا، قزاقستان، ترکی، روس، برازیل، جنوبی افریقہ، موزمبیک، بھارت اور مولدووا سمیت 127 ملکوں کے نمائندے موجود تھے۔ میزبان ملک کے نوجوانوں نے جب اس گیت پر پرفارم کیا تو سارے تماشائیوں نے ان کا ساتھ دیا۔ خاص طور پر لوک گیتوں اور تاریخی کہانیوں پر مشتمل پرفارمنسز انہیں پیش کرنے والوں کی ثقافتوں کا ایک دریچہ تھی۔ جیسے روس کے طالب علم کی طرف سے پیش کیا جانے والا یہ 130 سال پہلے لکھا گیا گیت۔ مصر کی جانب سے اس نوجوان کی پرفارمنس بھی قابل دید تھی۔ ترکی، قزاقستان، موزمبیک اور برازیل کے فوک ڈانسز بھی سراہے گئے۔ فلپائن، البانیا اور امریکہ کے نوجوانوں نے مل کر پرفارم کیا۔ یہ نوجوان مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کے ملک ایک دوسرے سے دور دور ہیں، پھر کس چیز نے ایک جگہ انہیں اکٹھا کیا ہے؟
It's fun working with the other guys from all over the world. Yeah, it's great. And it's so much fun to work with the coaches because like they really want you to do well and dancing is just so fun.
This festival was very wonderful. I met so many people here and it's really good to enlighten people on different cultures.
اس تقریب میں حصہ لینے والے نوجوانوں کا کہنا تھا کہ انہیں فیسٹیول کے دوران ایسے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا جن کے ملکوں کے بارے میں شاید وہ جانتے بھی نہ تھے۔ اس میلے کو دیکھنے امریکہ کے مختلف حصوں سے تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں آئے۔ تقریباً 3,000 کے مجمع میں ہر رنگ و نسل کے لوگ نظر آئے۔ ان میں سے بہت سو کے لیے یہ ایک انوکھا اور منفرد تجربہ تھا۔
I do like the festival. It was great.
I liked when they sang Shakira on stage. It was really good. It was fun. This time for
Africa. Indian performance was really excellent. Achha tha.
I'm international student. I came to United States to meet a lot of people, new cultures, to learn new things.
اس میلے میں آئے بیشتر لوگ ایک دوسرے کی زبان نہ ہی بول سکتے تھے اور نہ سمجھ سکتے تھے، لیکن انہیں آپس میں جوڑا موسیقی اور ثقافت کے دوسرے رنگوں نے، وہ عالمی زبان جسے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ ہے مقصد اس میلے کا۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مصنوعی عقل و دانش کے بارے میں سنا ہے، عرف عام میں اسے اے آئی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ انٹیلیجنس ہے جو مشینوں اور سافٹ ویئرس میں پائی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سافٹ ویئرس بھی بنائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود چلنے والی کاروں سے لے کر ان انٹیلیجنٹ کمپیوٹرز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ڈاکٹروں کی مدد کرتے ہیں۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ملکن انسٹیٹیوٹ کی گلوبل کانفرنس میں سائنسدانوں نے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فائدوں اور خطرات پر بات کی۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
If we are going to make systems that are more intelligent than us, it's absolutely essential for us to understand how to absolutely guarantee that they only
اگر ہم ایسے سسٹمز بنائیں گے جو ہم سے زیادہ عقل مند ہوں تو ہمارے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہم یہ ضمانت کیسے حاصل کریں کہ یہ سسٹم وہی کریں گے جو ہم چاہیں۔ پروفیسر رسل کہتے ہیں کہ آج لوگ جو بہت سے کام کرتے ہیں اور جن پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، جیسے کہ مالیاتی صنعت میں اعداد و شمار کا تجزیہ وغیرہ، وہ مشینیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کر سکیں گی۔
But if we've replaced all the jobs that require human physical labor and then we replace
لیکن اگر ہم نے ایسے تمام کام جن میں انسانوں کو جسمانی مشقت کرنی پڑے مشینوں کے حوالے کر دیے، اور ایسے تمام کام بھی جن میں انسان کو ذہنی طور پر بہت کام کرنا پڑے، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ باقی بچا کیا ہے۔ آئی بی ایم نامی کمپنی کے گرودت بناوار کہتے ہیں،
The future will require everybody to work with these learning reasoning machines. So I think the skill set for
مستقبل میں ہر شخص کو ان مشینوں پر کام کرنا سیکھنا ہوگا۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ بہت سے کاموں کے لیے مہارت مستقبل میں مختلف ہوگی۔ رسل کہتے ہیں کہ مستقبل میں لوگ عام طور پر خود اپنے باس ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو ذاتی طور پر مدد فراہم کریں گے۔ بڑے بڑے کارخانوں میں یا دفتروں میں ہزاروں لوگ ایک ہی کام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وجہ سے صحت کی صنعت میں پہلے ہی بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور ڈاکٹر اس کی مدد سے تازہ ترین تحقیق سے باخبر رہتے ہیں۔ مگر اس مصنوعی عقل و دانش کے کچھ نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے خودکار ہتھیاروں کا استعمال۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے پروفیسر سٹیورٹ رسل کہتے ہیں،
It is a race against time because the weapons are starting to emerge. The research is moving into development.
وقت نکلا جا رہا ہے کیونکہ یہ ہتھیار سامنے آنے لگے ہیں۔ پہلے تحقیق تھی جو اب ہتھیاروں کی تیاری اور پھر انہیں مہیا کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند، محققین کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ٹیکنالوجی سے زندگی کے بہت سے شعبوں میں مسلسل تبدیلی آتی جائے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 12 گھنٹے کے لیے ہم آپ کی نشریات پیش کرتے ہیں، پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک، اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہمارے ان پروگراموں کو سنتے ہیں. اس نیوز شو کے ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر بل باربر. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. میری آپ کی ملاقات ہوگی پھر انہیں پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ سے بات کر سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.